بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. حدیث نمبر 7 کا پس منظر شروع ہوا تھا، بات یہاں تک پہنچی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت باسعادت کے زمانے میں دنیا کے اندر دو عظیم حکومت تھی. ایک حکومت تھی قیصر روم کی اور دوسری حکومت تھی اہل فارس کی. فارس کے لوگ مجوسی تھے اور رومی لوگ عیسائی تھے. رومی لوگ عیسائی ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کے قریب سمجھے جاتے تھے، کیونکہ عیسائی مذہب آسمانی مذہب ہے، اگرچہ اس میں تحریف ہو چکی، اور مسلمانوں کا مذہب بھی آسمانی مذہب ہے. اس اعتبار سے عیسائی لوگ مسلمانوں کے قریب سمجھے جاتے تھے. مجوسی لوگ بت پرست آگ پرست لوگ ہیں، اس لیے مکہ کے قریش اور کافروں کے وہ قریب سمجھے جاتے تھے. اس زمانے میں ایران فارس کے مجوسیوں نے قیصر روم کے اوپر زوردار حملے کیے. قیصر روم کا اکثر علاقہ انہوں نے چھین لیا، غصب کر لیا. صرف قسطنطنیہ ان کا دارالسلطنت ان کے قبضے کے اندر باقی رہا. آخر میں قیصر روم نے دیکھا کہ جب میری حکومت کا خاتمہ ہو رہا ہے تو اس نے پوری طاقت لگا کر کے ایک آخری حملہ کرنے کی کوشش کی، اور اسی زمانے کے اندر کسرا کے ایک گورنر نے کسرا بادشاہ سے غداری کر دی اور قیصر روم سے ساز باز کر دی. قیصر روم نے جو آخری زوردار حملہ کیا، اللہ کا کرم کہ اس کے اندر قیصر روم کو کامیابی مل گئی اور قرآن مجید کی پیشین گوئی پوری ہوئی، اور مکہ کے کافروں کی بات جھوٹی ثابت ہوئی، جس کی بنیاد پر سورہ روم کی ابتدائی آیات نازل ہوئی. اب جس زمانے کے اندر قیصر روم شکست آ رہا تھا، اس نے ایک منت مانی تھی. منت یہ مانی تھی کہ اگر میں فاتح بن جاؤں، کامیاب ہو جاؤں، میری حکومت پھر سے سنبھل جائے، تو میں قسطنطنیہ سے لے کر کے بیت المقدس تک پیدل چل کر کے عبادت کرنے کے لیے جاؤں گا. جیسے کہ ہمارے زمانے میں کوئی مسلمان منت مانے کہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں حجرا سے لے کر مکہ تک پیدل حج کرنے کے لیے جاؤں گا. اس طریقے سے قیصر روم نے منت مانی. اللہ کا کرنا ایسا کہ وہ فاتح بن گیا، اس لیے اس نے اپنی منت پوری کرنے کے لیے خستم دنیا سے لے کر کے بیت المقدس کا پیدل سفر کیا، اور اس زمانے کا دنیا کا اتنا بڑا بادشاہ قیصر روم وہ پیدل چل کر کے ایلیا آیا. ایلیا یہ بیت المقدس کا دوسرا نام ہے، ایک نام خود سے دوسرا نام ایلیا ہے. وہاں تک وہ پیدل چل کر کے آیا. جس زمانے میں وہ بیت المقدس اپنی منت پوری کرنے کے لیے آیا تھا، عین اس زمانے کے اندر حضرت یحییٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوتی خط لے کر کے قیصر روم کی خدمت کے اندر حاضر ہوئے. اس لیے حضرت یحییٰ کی قیصر سے ملاقات قسطنطنیا میں نہیں ہوئی بلکہ قدس کے اندر ہوئی، کیونکہ قیصر اس وقت اپنی منت پوری کرنے کے لیے قدس آیا ہوا ہی تھا، اور یہیں آ کر کے حضرت یحییٰ نے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مبارک پہنچایا. واقعے کا ایک رخ یہ ہے، ایک دوسرا رخ سنیے اس کے پس منظر کے اندر. قیصر روم ہیرقل علم نجوم کے اندر بڑا ماہر تھا، علم نجوم سے وہ بڑی گہری واقفیت رکھتا تھا. ایک مرتبہ اس نے رات کو ستاروں کی نقل و حرکت دیکھی، اور عجیب و غریب نقل و حرکت دیکھی. نقل و حرکت دیکھ کر کے اس نے یہ اندازہ لگایا اپنے علم کی روشنی کے اندر کہ ان قریب دنیا کے اندر ختنہ کرنے والی قوم میں ایک شخص پیدا ہوگا جس کی حکومت بڑی عظیم ہوگی، اور وہ حکومت اتنی بڑی ہوگی کہ میری حکومت کے دارالسلطنت تک اس کی حکومت پہنچ جائے گی. گویا کہ وہ میری حکومت کے زوال کا ذریعہ بنے گا. یہ اس نے اپنے علم نجوم کی مہارت کی روشنی کے اندر ایک فیصلہ کیا، کیونکہ علم نجم کا بڑا ماہر تھا، ستاروں کی نقل و حرکت سے اس کو یہ اندازہ ہوا. صبح میں جب اس کا دربار سجا تو اس نے دربار کے اندر اپنے بڑے بڑے ماہروں سے کہا، اچھا بتلائیے ختنہ کون کرتا ہے، کن لوگوں میں ختنہ کرنے کا رواج ہے؟ دربار میں ماہرین نے بتلایا کہ یہودی لوگ ختنہ کرتے ہیں. پھر ہیرقل کہنے لگا، میرے پاس جو علم نجوم ہے اس کی روشنی کے اندر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں ستاروں کی چالوں سے اندازہ لگایا کہ ختنہ کرنے والی قوم کے اندر ایک بادشاہ پیدا ہوگا، اور اس کی حکومت اتنی پھیلے گی کہ میرے دارالسلطنت میں بھی اس کی حکومت آ جائے گی. اس کے وزیروں نے اور نائبوں نے یہ مشورہ دیا کہ آپ کی اتنی بڑی عظیم حکومت ہے، آپ ایک فیصلہ جاری کر دیں کہ یہودیوں کے گھرانے میں جو بھی بچہ پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے، تاکہ علم نجوم کی روشنی میں جو آپ نے دیکھا ہے کہ ختنہ کرنے والی قوم یعنی یہود میں ایک بچہ ہوگا جو عظیم حکومت والا ہوگا اور اس کی حکومت اتنی پھیلے گی کہ وہ قیصر کی حکومت کو بھی ختم کر دے گا. آپ پوری مملکت کے اندر آرڈر جاری کر دیجیے, ہر یہودی کے بچے کو قتل کر دیا جائے تاکہ وہ بادشاہ پیدا ہوتے ہی قتل کر دیا جائے اور آپ کی مملکت سلامت رہے. ابھی یہ مضمون چل رہا تھا, یہ موضوع چل رہا تھا, اتنے میں ایک دوسرا واقعہ پیش آ گیا کہ بسرا با سواد را بسرا, یہ بسرا کا علاقہ بھی قیصر روم کے ماتحت آتا تھا کیونکہ دنیا کی عظیم سلطنت, دور دور تک پھیلی ہوئی سلطنت, عرب کی سرحدوں تک قیصر روم کی حکومت پھیلی ہوئی تھی. یہ تبوک کا علاقہ, وہاں تک قیصر روم کی حکومت پھیلی ہوئی تھی. تو بسرا یہ علاقہ بھی پورا قیصر روم کے ماتحت آتا تھا. بسرا کے اندر جو گورنر تھا, اس گورنر کو اطلاع ہوئی کہ عرب کے اندر ایک نبی پیدا ہوا, کیونکہ بسرا کا علاقہ عرب سے جڑا ہوا ہے. تو بسرا کے گورنر کو اطلاع ملی کہ عرب کے اندر ایک شخص نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے, کیونکہ یہ لوگ آسمانی کتاب کو رکھتے تھے, نبوت سے متعارف تھے, اور وہ اپنے دین کی اشاعت عرب میں برابر کر رہے ہیں. تو مجھے یہ ذمہ داری بن گئی کہ وہ اپنی حکومت اعلیٰ قیصر روم کو اطلاع دے رہے ہیں کہ عرب میں اس طریقے کا واقعہ ہو رہا ہے. بسرا کے گورنر کا آدمی جب قیصر روم کے پاس پہنچا اطلاع لے کر کے, قیصر روم نے یوں پوچھا کہ اچھا بتلاؤ, عرب کے لوگ ختنہ کرتے ہیں؟ تو اس نے کہا جی ہاں, عربوں میں ختنہ کا عام رواج, کیونکہ وہ ملت ابراہیم کے علم مردار ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ختنہ کی تھی, اس لیے عربوں کے اندر ختنہ کا رواج عام ہے. تو قیصر روم کہنے لگا, تب تو اب مجھے یہ یقین ہو گیا کہ میں نے جو علم نجوم کے ذریعے سے دیکھا تھا کہ ختنہ کرنے والی قوم کے اندر ایک نبی آ رہے ہیں, تو وہ نبی یقیناً عرب والے نبی ہے, نہ کہ یہود کے اندر نبی. اسی لیے اب مجھے یقین ہو گیا کہ بسرا کے گورنر نے جو مجھے اطلاع بھیجی ہے کہ عرب کے اندر ایک نبی پیدا ہوا ہے, وہ وہی نبی ہے جس نبی کے بارے میں میں نے علم نجوم کی روشنی کے اندر دیکھا ہے. تو یہ ایک دوسری صورت حال کھڑی ہو گئی. تو پہلی صورت حال یہ ہے کہ خود قیصر روم علم نجوم کا بڑا ماہر تھا اور اس نے علم نجوم کی روشنی میں دیکھا کہ ختنہ کرنے والی قوم میں نبی پیدا ہو رہے ہیں. اس کو لوگوں نے بتایا کہ یہود ختنہ کرتے ہیں, اس لیے یہودیوں کے بچے قتل کر رہا. اسی درمیان دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ قیصر روم کا ایک صوبہ بسرا کا بھی ہوتا تھا. بسرا کے گورنر نے قیصر روم کو اطلاع بھیجی کہ یہاں عرب میں ایک نبی پیدا ہوا. قیصر روم نے پوچھوایا کہ عرب لوگ ختنہ کرتے تھے کہاں؟ اب اس کو یقین ہو گیا کہ میں نے جو علم نجوم کی روشنی میں دیکھا ہے, ایک نبی کی ولادت, عظیم حکومت, وہ یہودیوں میں نہیں ہے بلکہ وہ عربوں کے اندر ہے. تیسری عجیب بات یہ ہوئی کہ قیصر روم نے اپنے پاس جو علم نجوم تھا اس کی روشنی میں یہ بات جانی تھی. اس کی حکومت کے اندر ایک اور بڑا رومی عالم تھا جس کے پاس علم نجوم کا گہرا علم تھا, تو اس نے قیصر روم ہرقل نے باقاعدہ اپنی حکومت کے اس آدمی کے پاس خط روانہ کیا. وہ دوسری جگہ رہتا تھا, قسطنطنیہ میں نہیں رہتا تھا, کہ میں نے اپنے علم نجوم کی روشنی میں یہ بات معلوم کی ہے, تم بھی تمہارے علم نجوم کی روشنی کے اندر معلومات حاصل کرو. تو کیا یہ بات صحیح ہے کہ ختنہ کرنے والی قوم میں ایک نبی ہوگا اور جو ہماری حکومت تک پہنچ جائے گا؟ خط اس نے روانہ کیا اور خود قیصر روم منت پوری کرنے کے لیے قسطنطنیہ سے قدس آنے کے لیے روانہ ہو گیا. جس رومی بڑے عالم کے نام اس نے خط لکھا تھا اس نے بھی اپنے علم نجوم کی روشنی میں پوری تحقیقات کی, اور تحقیق کر کے اس نے قیصر روم کو جواب دیا کہ آپ نے جو اندازہ لگایا ہے بالکل صحیح لگایا ہے کہ ختنہ کرنے والی قوم کے اندر اللہ کے نبی پیدا ہوں گے, عظیم سلطنت ہوگی, اور ان کی سلطنت آپ کے پائے سلطنت تک جو ہے پہنچ جائے گی. یہ تصدیق کا خط بھی پہنچ گیا. جب یہ تصدیقی خط پہنچا اس وقت قیصر روم قدس میں موجود تھے, بیت المقدس آئے ہوئے. یہ تین واقعات عجیب و غریب قیصر روم کے سامنے جمع ہوئے. ایک خود قیصر روم کا علم نجوم کی روشنی میں حضور کی بعثت با سعادت کو معلوم کرنا, دوسرا بسرا کے گورنر کا اس کو اطلاع دینا, تیسرا رومی عالم کا بھی اپنے علم نجوم کی روشنی میں قیصر روم کو یہ اطلاع دینا کہ اللہ کے آخری نبی ختنہ کرنے والی قوم میں مبعوث ہو رہے ہیں. یہ سب چیزیں جمع ہو گئی تھیں اور یہ قیصر روم قدس میں آیا ہوا تھا, اور عین اس وقت کے اوپر صلح حدیبیہ کے بعد حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوتی خط لے کر کے حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قیصر روم کے پاس روانہ فرمایا. اب اس زمانے کا ایک پروٹوکول ہوتا تھا, آج بھی یہ پروٹوکول ہے, کہ دنیا کے جو بڑے بڑے حکمراں ہوتے ہیں, بڑے بڑے بادشاہ ہوتے ہیں, ان تک ڈائریکٹ رسائی مشکل ہوتی ہے, کسی کو بیچ میں واسطہ بنانا پڑتا ہے. حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک خط لے کر گئے, پہلے بسرا کے گورنر کے پاس گئے, کیونکہ قیصر تو دنیا کا سپر پاور بادشاہ تھا اس زمانے کا. پھر ابھی تازی تازی اس کی فتوحات اور شروع ہوئی اور کسرا کی حکومت کو اس نے توڑنا چالو کیا. ڈائریکٹ کیسے رسائی ہو, تو حضرت دحیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بسرا کے گورنر کے پاس گئے, اس کو جا کر کے ملے, اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خط مبارک کے بارے میں اطلاع دی کہ یہ خط ہے قیصر روم کے نام کا. بسرا کے گورنر نے سیٹنگ کر دی کہ ٹھیک ہے, میں آپ کا یہ خط وہاں قدس میں اس وقت قیصر روم خود آئے ہوئے ہیں اپنی منت پوری کرنے کے لیے، میں ان کو آپ کا خط پیش کروا دیتا ہوں. گویا عین اس وقت پر جب قیصر روم یہاں آئے ہوئے ہیں قدس میں، اسی وقت بسرا کے گورنر کے واسطے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مبارک قیصر کے پاس پہنچا. قیصر روم بڑا ذہین آدمی تھا، دنیا کی اتنی بڑی حکومت کا مالک. اس نے خط پڑھنے سے پہلے کہا کہ یہ خط لکھنے والے ہے کون، چونکہ دنیا کے اتنے بڑے بادشاہ کے نام خط لکھے جس کی حکومت کا چہار دانگ عالم ایک شور ہو، دبدبا ہو، اس کے نام کے اوپر کوئی خط لکھے تو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ خط لکھنے والے ہے کون، جنہوں نے اتنی بڑی ہمت کر لی کہ دنیا کے اتنے بڑے بادشاہ قیصر روم کے نام خط لکھا. تو قیصر روم نے خط پڑھنے سے پہلے خط لکھنے والے شخص یعنی اللہ کے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حالات کی تحقیق کرنے کا ارادہ کیا کہ پہلے میں یہ خط لکھنے والے ہو ہے کون، ان کے حالات کی تحقیق کروں. جب ان کے حالات کی تحقیق ہو جائے گی تو میں ان کا خط پڑھوں گا، تو مجھے صحیح سمجھ میں آئے گا کہ یہ خط میں کیا کہنا چاہیے. اس نے قدس کے اندر اپنے وزرا سے کہا، معلوم کرو یہاں عرب سے تجارتی قافلے تو آتے رہتے ہیں، رحلت الشتاء والصيف، قریش لوگ سال میں دو مرتبہ تجارت کا سفر کرتے تھے، ایک سفر ملک شام کا، ایک سفر ملک یمن کا کرتے تھے. تو کہا دیکھو عربستان سے کوئی تجارتی قافلہ آیا ہو تو ہم ذرا تحقیق کرنا چاہتے ہیں کہ یہ خط لکھنے والا شخص ہے کون، اس کے بارے میں ہم معلومات کرنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ جس وقت قیصر روم نے اپنے وزراء کے ذریعے معلومات کرائی کہ عرب کا کوئی آدمی ہے یہاں آیا ہوا، ابو سفیان قریش کا ایک تجارتی قافلہ لے کر اس وقت ملک شام گئے ہوئے تھے اور غزہ میں مقیم تھے، غازہ غزہ وہیں پر مقیم تھے جو قدس سے بالکل قریب ہے غزہ. اب قیصر روم کو اطلاع مل گئی کہ عربستان سے مکہ المکرمہ سے ایک تجارتی قافلہ آیا ہوا ہے اور وہ یہیں غزہ میں مقیم ہے، تو قیصر نے حکم جاری کیا، بلاؤ ان کو میرے دربار میں، میں ان سے بلا واسطہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مدعی نبوت کون ہے، یہ خط لکھنے والے شخص کون ہے، میں بلا واسطہ ان سے تحقیق کرنا چاہتا ہوں. چونکہ قیصر روم بڑا پڑھا لکھا آدمی تھا، چنانچہ ابو سفیان کے قافلے کو اطلاع دی گئی کہ قیصر روم آپ کو طلب کر رہے ہیں شاہی دربار کے، تو ان کے لیے تو یہ موقع بھی بڑا غنیمت تھا کہ قیصر روم کے دربار میں حاضری کا موقع ملا. امیین کی ایک جماعت کو، چونکہ یہ تو عرب کے امی لوگ، ان کا کون باؤ پوچھتا تھا وہاں شام میں، لیکن یہ ہے کہ آج قیصر روم ان کو دربار میں بلا رہے ہیں، تو ہر ایک سیلفی لینے کے لیے تیار کے تیسر روم کے ساتھ آج سیلفی لینے کا موقع ملے گا. تو خوش خوش پورا قافلہ تیسر روم کے دربار کے اندر پہنچا. وہ پورا واقعہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس طویل روایت میں ذکر فرما رہے ہیں کہ ابو سفیان جب پہنچے قیصر روم کے دربار میں تو کس طرح گفتگو شروع ہوتی ہے, کس طرح گفتگو کا اختتام ہوتا ہے, اور جو ہے کس طریقے سے قیصر روم کیا نتائج عکس کرتے ہیں, وہ اب امام بخاری کی روایت کو اندر دیکھتے چلیے. وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ, یہ روایت بخاری شریف میں 17 مقامات پر ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کمال ہے کہ اس ایک روایت سے الگ الگ مسائل مستنبط کیے ہیں, لہذا الگ الگ مقامات کے اوپر 17 جگہ کے اوپر یہ روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے. یہ عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عتبہ ابن مسعود, عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عتبہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ان کو خبر دی کہ ابو سفیان ابن حرب نے ان کو خبر دی. دیکھیے, حضرت عبداللہ ابن عباس تو صغار صحابہ میں سے ہیں, ان کو یہ واقعہ بتلایا خود ابو سفیان ابن حرب نے, جو بلا واسطہ اس روایت کے جو ہے خود شاہد واقعہ ہے. ابو سفیان ابن حرب, مختصر ابو سفیان کا تعارف بھی دیکھ لیجئے. ابو سفیان کا نام صخر تھا, سواد خا اور را. ابو حنزلہ اس کی کنیت تھی, قریشی ہے, عبد مناف میں جا کر کے ان کا نسب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے. حضور کا جو نسب نامہ ہے اس میں عبد مناف میں جا کر کے ابو سفیان کا نسب نامہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے. بڑے کٹر دشمن تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو سفیان. ابو جہل کے مارے جانے کے بعد مکہ کے سب سے بڑے لیڈر یہی کہلائے. غزوہ بدر کا جو پس منظر ہے اس میں بھی جو ملک شام تجارتی قافلہ لے کر گئے تھے وہ ابو سفیان ہی گئے تھے. اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوى والرکب اسفل منکم, تو یہ رقب جو ہے قافلہ وہ ابو سفیان ہی مکہ والوں کا تجارتی مال لے کر ملک شام گئے تھے کہ نفع کما کے لائیں گے, مدینہ پر حملہ کریں گے. تو یہ حضور کے زوردار کٹر ترین دشمن ہے, اور غزوہ احد انہی کی قیادت میں لڑا مکہ والوں نے. احد کی لڑائی جب ختم ہوئی تو آئے گا کتاب المغازی میں انہوں نے نعرہ لگوایا تھا, اول حبل, حبل دیوتا کی جے کا نعرہ لگوایا تھا ابو سفیان نے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی کبریائی کا نعرہ لگوایا جواباً. غزوہ خندق میں بھی یہی پیش پیش, مکہ والوں کا سرغنہ یہی. غرض یہ کہ مکہ کے بڑے لیڈروں میں اور حضور کے کٹر ترین دشمنوں کے اندر ابو سفیان. لیکن خدا کی عجیب شان دیکھو، اس کی بیٹی ہیں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس کا نکاح ہوا تھا عبداللہ ابن جہش کے ساتھ. حضرت ام حبیبہ مسلمان ہو گئی، داماد عبداللہ ابن جہش بھی مسلمان، اور مکہ کے اندر شروع زمانے میں جو مسلمانوں پر بہت تنگ حالات ہوئے تو مسلمان ہجرت کر کے ملک حبشہ جا رہے تھے. تو یہ عبداللہ ابن جہش اور ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ دونوں بھی ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے ایمان بچانے کے لیے، کافروں کے شدائد سے بچنے کے واسطے. ملک شاہ حبشہ جانے کے بعد عجیب یہ ہوا کہ ابو سفیان کا داماد ام حبیبہ کے شوہر عبداللہ ابن جہش وہاں کسی عیسائی عورتوں کے افیئر میں پڑا، کسی عیسائی عورت سے اس نے لفڑا کر لیا اور مرتد ہو گیا نعوذ باللہ. اب مرتد ہو گیا تو ظاہر بات ہے کہ نکاح ٹوٹ گیا حضرت ام حبیبہ سے. اسی زمانے میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی کہ حبشہ جا کر عبداللہ ابن جہش اس طریقے سے ایک عورت کے لپڑے میں پڑ کر مرتد ہو گیا، نکاح فسق ہو گیا، تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام حبیبہ سے نکاح کا پیغام دیا. عبداللہ بن جہش وہی مارا گیا حبشہ ہی کے اندر، اور آپ نے نجاشی شاہ حبشہ کو اپنی طرف سے وکیل بن نکاح بنایا، اور نجاشی شاہ حبشہ نے حضور کے ساتھ حضرت ام حبیبہ کا نکاح کرایا. اسی لیے تمام امہات المؤمنین میں سب سے زیادہ مہر حضرت ام حبیبہ کا ہے، اسی لیے کہ بادشاہ نے دیا تھا نجاشی شاہ حبشہ نے حضور کی طرف سے، اور اس نے وکیل بن نکاح بن کر کے حضور سے نکاح کرایا تھا. پھر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینۃ المنورہ ڈائریکٹ حبشہ سے حضرت ام حبیبہ کو بھیج دیا. اب ابو سفیان کو پتا چلا کہ میری بیٹی کا نکاح تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا، تو عرب کے اندر رشتہ داری کا بڑا لحاظ ہوتا تھا، کہ یہ تو جس سے کٹر دشمنی تھی وہ تو داماد بن گئے. یہ سنتے ہی ابو سفیان کی دشمنی تھوڑی ٹھنڈی ہو گئی. اس لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے نکاح ہیں دو کو چھوڑ کر کے، حضرت خدیجہ اور حضرت سودا، باقی تمام نکاحوں کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہے، سیاسی مصلحت تھی، ملکی حکمت تھی. اب ام حبیبہ کے ساتھ نکاح کرنے کے اندر اتنی عظیم حکمت تھی کہ اس کا باپ جو کٹر دشمن ہے وہ ٹھنڈا ہو جائے. اس عظیم حکمت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام حبیبہ سے نکاح پڑا، اور جیسے یہ نکاح ہوا ابو سفیان کی دشمنی اور عداوت کے اندر کافی کمی آ گئی، اور آگے چل کر کے یہ ہوا کہ فتح مکہ کے بعد، فتح مکہ کے ہی موقع ہی پر، فتح کے عین وقت پر چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیچ میں آنے سے ابو سفیان نے بھی ایمان قبول کر لیا، اور ابو سفیان مسلمان ہو گئے. اور غزوہ حنین کے موقع پر تو ابو سفیان حضور کے آگے آگے رہے. جب وہ واقعہ ہوا اذا جبت کم کا سرت کم فلم تو غنیان کم شعی آ وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین. سب میدان چھوڑ کے بھاگے اور چند لوگ جو حنین میں حضور کے آگے پیچھے رہے ابو سفیان بھی تھے, کیونکہ عرب کے شجاعوں میں سے تھے, بڑے بہادر لوگوں میں سے تھے. اور ادھر خسر ابا بھی ہوئے, اس لیے حضور کے آگے پیچھے جم کے رہے حنین میں بھی. جب سب بھاگ رہے تھے ثم ولیتم مدبرین, اس وقت جو چند حضرات رہے حضور کے ساتھ اس میں ابو سفیان بھی رہے. اب یہ ابو سفیان اس وقت کے اوپر قریش کے تجارتی قافلے کے سردار تھے, جس وقت قیصر روم نے بلایا اپنے دربار کے یہاں. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ مجھے یہ واقعہ خود حضرت ابو سفیان ابن حرب نے سنایا. اخبرہ ان ہرقل ارسل الیہ, کہ ہرقل نے ان کو بلا کر کے بھیجا, بلاوا بھیجا. فی رقب من قریش, قریش کی ایک جماعت کے ساتھ. ہرقل نے قریش کی ایک جماعت کے پاس بلاوا بھیجا. وَقَانُوا تُجَّارًا, اور وہ لوگ تجارت کے لیے اس وقت گئے ہوئے تھے, یعنی ابو سفیان تجارت کا قافلہ لے کر کے ملک شام گئے ہوئے تھے. پہلے سے جاتے رہتے تھے, ہر سال جانے کا معمول تھا, اس وقت بھی گئے ہوئے تھے. اور قیصر روم کو تحقیق کرنی تھی, اس لیے بلاؤ بھیجا, آؤ میرے دربار کے اندر آؤ. ابو سفیان پہنچے. وَقَانُوا تُجَّارًا بِالشَّامِ, اس وقت وہ لوگ ملک شام تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے. یہ کون سا زمانہ تھا؟ فِي الْمُدَّتِ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ ماد فیہا ابا سفیان و کفار قریش, اس مدت کے اندر جس مدت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان اور قریش کے کفار کے ساتھ مصالحت کر رکھی تھی. ماد فیہا, مادہ کا ترجمہ کیا مصالحت کر رکھی تھی. ایسے مادہ کا لفظ کب استعمال ہوتا ہے؟ ایک آدمی قرض دے وے دوسرا آدمی قرض لے وے, ایک آدمی ادھار مال دے وے دوسرا آدمی ادھار مال لے وے, اور اس وقت مدت طے کرے کہ اس قرض کی مدت اتنی ہے, مال کی ادھاری کی مدت اتنی ہے. اس مدت کے طے کرنے کو عربی میں مادہ کہا جاتا ہے. اور یہاں مراد لیا جائے گا وہ زمانہ جس میں قریش کفار اور ان کے سردار ابو سفیان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بندی کی مصالحت کی تھی. اور اس کے مراد ہے, اچھی طرح یاد رکھنا, صلح حدیبیہ. ماد فیہا کا مطلب ہے صلح حدیبیہ. صلح حدیبیہ میں جن شرائط پر صلح ہوئی تھی اس میں اہم ترین شرط یہ ہے کہ 10 سال تک آپس میں جنگ نہیں ہوگی. فَأَتَوْهُ, پورا قافلہ قیصر روم کے پاس آیا, پورا قافلہ قیصر روم کے پاس آیا. کون سا قافلہ؟ ابو سفیان اور ان کے ساتھیوں کا. جو مکہ المکرمہ سے پورا تجارتی قافلہ آیا ہوا تھا وہ سب کو قیصر روم نے طلب کیا تو یہ سب قیصر کو ملنے چلے. وَهُمْ بِإِلْيَاءَ اس وقت کے اوپر قیصر روم اور اس کے وزراء ایلیا میں مقیم تھے. ہم ضمیر کا مرجع کون؟ قیصر روم اور اس کے وزراء. قیصر روم اور اس کے وزراء ایلیا کے اندر مقیم تھے. یروشلم بھی کہتے ہیں, ایلیا بھی کہتے ہیں, قدس بھی کہتے ہیں. تو اس وقت وہ ایلیا کے اندر مقیم تھے. اور آپ کو بتایا گیا کہ ایلیا آنے کی وجہ تھی منت پوری کرنا, کہ قیصر روم نے جو منت مانی تھی کہ میں جو اگر فارس والوں کے اوپر دو بارہ فاتح بنوں گا تو قسطنطنیہ سے لے کر قدس تک پیدل جاؤں گا. اور قدس جو ہے اس زمانے میں عالمی ان کا عبادت کا مرکز سمجھا جاتا تھا. تو وہ اپنی منت پوری کرنے کے لیے ایلیا آیا ہوا تھا. فدعاہم فی مجلسی, دعا کے فائل ہرقل, ہم ضمیر کا مرجع ابو سفیان اور ان کے رفقا. ہرقل نے ابو سفیان اور ان کے رفقا کو اپنی مجلس کے اندر بلوایا. اب یہ دو لفظ ہے, اس کا مفہوم برابر ذہن میں رکھنا. ایک فأتوه, دوسرا ہے فدعاهم. یہ تکرار نہیں ہے, یاد رکھنا. بڑے وزیروں کے یہاں, بادشاہوں کے یہاں کیا ہوتا ہے؟ قول دیا گیا کہ فلاں تاریخ کو آپ کو ملنے کے لیے آنا ہے. اب آپ چلے جائیے اور جو ان کا ویٹنگ روم ہوتا ہے وہاں بیٹھے رہیے. جب وہ بادشاہ سلامت اپنے کام کاج سے فارغ ہوں گے تب اندر آپ کو میٹنگ کے لیے بلائیں گے. بعض مرتبہ آدھا دن, پونا دن, یعنی پہلے سے وقت طے ہونے کے باوجود کئی کئی گھنٹوں انتظار کرنا پڑتا ہے کہ صاحب ابھی بیزی ہے میٹنگ میں, فارغ ہوں گے تب بلائیں گے. بعض مرتبہ بلا کر معذرت کر دیتے ہیں کہ سوری آپ آ تو گئے لیکن آج ملاقات نہیں ہو پائے گی, ایسے ہی جو ہے واپس جاؤ, ایسا بھی ہوتا ہے. تو فأتوه کا مطلب کیا؟ کہ ابو سفیان اور ان کے رفقا قیصر روم کے بلانے کے اوپر وہاں دربار تک پہنچ گئے, باہر انتظار میں بیٹھے ہیں ویٹنگ ہال کے اندر. فدعاهم, جب وقت ہوا تب قیصر روم نے ان کو اندر بلایا ملنے کے واسطے. یہ دو الگ الگ لفظ کے مصداق پر. وحولہ عظماء الروم, اس وقت ہی رقل کے ارد گرد رومان امپائر کے بڑے بڑے وزراء موجود تھے. رومی حکومت کے بڑے بڑے وزراء اس وقت ہرقل قیصر روم کے ارد گرد جمع تھے. اب کیسا کھاٹ ماٹ والا وہ دربار رہا ہوگا کہ دنیا کی اس زمانے کی سپر پاور حکومت اور اس کا سب سے بڑا بادشاہ قیصر روم وہ ہیں, اور رومان امپائر کے بڑے بڑے وزراء بھی وہاں موجود ہے, اور وہاں ابو سفیان اور ان کی جماعت کو بلایا گیا. ثم دعاهم, پھر بلایا ان کو. دعا کا فائل ہرقل اور ہم ضمیر کا مرجع ابو سفیان اور ان کے رفقا. کہ اب آ جائیے آمنے سامنے گفتگو ہوگی. ثم دعاهم, اب دربار سج گیا, آؤ آمنے سامنے, اب میں کچھ گفتگو تم سے کروں گا. اور ہرقل نے جو ان کو بلایا تھا اس کا مقصد تھا مدعی نبوت کے احوال سے واقف ہونا, کہ جس نے میرے نام پر خط بھیجا ہے, جو اپنے آپ کے نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, ان کے حالات کچھ مجھے بتاؤ، میں آمنے سامنے پوچھنا چاہتا ہوں. بہت اچھا. ترتیب کیا جمائی؟ قیصر کتنا ہوشیار ہے اندازہ لگا. پورا دربار جمایا، خود اپنے تخت پر قیصر روم بیٹھا اور سامنے والی کرسی کے اوپر اس نے ابو سفیان کو بٹھایا، اطراف میں اس کے وزرا بیٹھے، اور ابو سفیان کے ساتھیوں کو کرسی لگا کر کے ابو سفیان کے پیچھے بٹھایا. اب ظاہر بات ہے کہ ابو سفیان کے پیچھے اس کے ساتھی لوگ بیٹھیں گے، تو ابو سفیان تو ساتھیوں کو دیکھ نہیں پائیں گے، کیونکہ اب جیسے کہ یہ لائن والے بیٹھے ہیں اور ان کے پیچھے جو لوگ ہیں، تو وہ آگے والے پیچھے والوں کا منہ نہیں دیکھ پائیں گے. تو قیصر روم نے اپنے سامنے ابو سفیان کو، اطراف میں اپنے وزرا کو، اور پیچھے بٹھا دیا ابو سفیان کے رفقا کو، اور پھر مترجم کو بلایا، چونکہ یہ لوگ عربی زبان بولتے ہیں، ابو سفیان رفقا اور قیصر روم رومی زبان بولتے ہیں، اس لیے مسئلہ آیا ترجمے کا، تو ٹرانسلیٹر کو طلب کیا گیا. سب سے پہلے قیصر روم نے ایک تو ترتیب جاندار جمائی، اور اس کے بعد جو ہے ابو سفیان کے رفقا کو کہا کہ میں ابھی تمہارے امیر صاحب سے کچھ سوال کروں گا. ابو سفیان اگر وہ جواب میں کوئی بھی گڑبڑی کرے، جھوٹ بولے، تم لوگ پیچھے سے مجھے صرف اشارہ کر دینا. ظاہر ہے کہ اگر وہ رفقا پیچھے سے اشارہ کریں گے کہ غلط، یہ جھوٹ بول رہا ہے، تو ابو سفیان کو تو نظر نہیں آئے گا کہ کس ساتھی نے اشارہ کیا. اس انداز سے اس نے بیٹھک کی ترتیب لگوائی، کتنی چالاکی سے کام لیا کہ مدعی نبوت کے حالات معلوم صحیح صحیح ہو گئے. اس کے لیے یہ قیصر روم نے پورا اہتمام کیا کہ میں ڈائریکٹ تمہارے قافلے کے امیر ابو سفیان سے سوالات کروں گا. ان کو پیچھے اس ترتیب سے بٹھایا کہ یہ ذرا بھی جھوٹ بولے تو تم پیچھے سے اشارہ کر دینا. اور ظاہر ہے کہ کس نے اشارہ کیا ہے اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا، اس لیے تم بے دھڑک مجھے اشارہ کرنا. وَدَعَاتُ رُجُمَانَهُ، اور اس کے بعد قیصر روم نے اپنے مترجم کو بلایا. فقال، قیصر روم نے پوچھا، اَيُّكُمْ أَقْرَبُ نَسَبًا بِهَذَا الرَّجُلِ الذي يزعم انه نبي. یہ پورا عرب کا قافلہ ہے تجارتی. میں تمہارے قافلے سے ایک سوال کرتا ہوں کہ تم میں سے کون زیادہ نسب کے اعتبار سے قریب ہے اس شخص کے جس کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہے؟ یعنی مکہ کے اندر جس شخص نے اللہ کے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اس پورے قافلے کے اندر نسبی اعتبار سے کون زیادہ قریب ہے؟ اس لیے کہ خاندان اور نسب ایک ہوگا تو اس سے صحیح معلومات ہو سکے گی. اگر ایک خاندان ہو تو معلومات لینے میں بڑی آسانی ہوا کرتی. ابو سفیان فوراً بول اٹھے، قال ابو سفیان فقلت انا اقربهم نسبا. ابو سفیان نے پورے قافلے میں کہا میں سب سے قریب نسب کا ہوں، میں بھی قریشی، وہ بھی قریشی، عبد مناف میں میرا رشتہ ان سے ملتا ہے جو مدعی نبوت ہے اس کے ساتھ. فقال، قال کا فائل ہے ہرقل روم، ادنوہ منی، اس کو میرے اور قریب کر دو، یعنی ابو سفیان کو بالکل میرے نزدیک بٹھا، اس لیے کہ یہ مدعی نبوت کے قریبی رشتہ دار ہے، اور مجھے ان کو قریب بٹھا. وقربوا اصحابہ، اور اس کے ساتھیوں کو اس کے قریب کرو، یعنی تجارت قافلے کے جتنے رفقا ہیں اس کو بھی قریب قریب بٹھا. فجعلوہم عند ظہرہ، اس کے ساتھیوں کو اس کی پشت کی طرف بٹھاؤ، اس کے رفقا کو اس کی پشت کی طرف بٹھاؤ. دیکھیے قیصر روم کتنا ذہین ہے، آپ اندازہ لگا. اس لیے کہ فرائض سے حالات پوچھنے کے بجائے خاندانی آدمی کو پوچھو تاکہ حالات صحیح طور پر واضح ہو جائیں. ایک تو وطن اور دوسرا نسب، کہ یہ جو قافلہ ہے ان کا وطن بھی مکہ ہے اور مدعی نبوت کا وطن بھی مکہ ہے. پھر ہم وطن لوگوں میں بھی کون نسب کے اعتبار سے مدعی نبوت کے قریب ہے، کا میں اس سے سوال جواب کروں گا. فجعلوہم عند ظہرہ، اور اس کے رفقا کو اس کی پیٹ کی طرف بٹھا. ثم قال لترجمانہ لترجمانہ، پھر ہرقل روم نے اپنے ترجمان کو کہا، قل لہم، یہ پورے قافلے والوں کو کہو، انی سائل ھذا عن ھذا الرجل، برابر دھیان سے ترجمہ دیکھ لا، انی سائل، میں سوال کرنے والا ہوں، یعنی کون سائل کا فائل کون، ہرقل روم، میں سوال کرنے والا ہوں. ھذا کا مشار الی ابو سفیان، میں اس سے، چونکہ ابو سفیان قریب بیٹھ گئے تھے نا، کہ میں اس سے یعنی ابو سفیان سے سوال کروں گا اس خاص آدمی کے بارے میں. حاضر رجل سے مراد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں ابو سفیان سے مدعی نبوت کے بارے میں سوال کرنے والا ہوں. فَإِن كَذَبَنِي فَكَذِّبُوهُ، اگر یہ تمہارا امیر ابو سفیان مجھے جھوٹ بولے، کذبنی، اگر تمہارا امیر ابو سفیان جھوٹ بولے تو تم اس کے جھوٹ کو ظاہر کر دینا، تم اس کے جھوٹ کو ظاہر کر دینا، پیچھے سے اشارہ کر دینا، اس نے بنڈل مارا، اشارہ کر دینا. کتنا اہتمام کیا قیصر روم نے. اب اس پر دیکھیے ابو سفیان کا جملہ، فواللہ، چونکہ وہ لوگ ایک اللہ تعالی کو تو مانتے تھے عرب کے مشرکین، فواللہ، یہ ابو سفیان کی قسم ہے. ابو سفیان کیسے کہ اللہ تعالی کی قسم، لولا الحیاء من ان یأسروا یأسروا علی کذبا لکذبت عنہ، اللہ پاک کی قسم، اگر مجھے اس بات کی شرم نہ ہوتی کہ میرے ساتھی لوگ میرے اوپر جھوٹ نقل کریں گے تو میں ضرور نبی کے بارے میں جھوٹی خبر دیتا. ترجمہ دیکھو برابر. ابو سفیان کہتے ہیں اللہ کی قسم، اگر مجھے شرم نہ ہوتی کہ میرے ساتھی لوگ میرے بارے میں جھوٹ کو نقل کریں گے تو میں ضرور نبی کے بارے میں جھوٹ بتاتا. انہو کا مرجع حضور. کیا مطلب اس جملے کا وہ سمجھو. ابو سفیان کو یقین تھا کہ ہرقل جو سوال مجھے کرے گا نبی کے بارے میں، موقع ہے میں جھوٹ بات کہوں، نبی کے بارے میں جو پوچھے میں جھوٹ کہوں اس کو، اور میرے پیچھے جو میرے ساتھی ہیں ان کے بارے میں بھی مجھے یقین تھا کہ میرے جھوٹ کو یہ جھوٹ نہیں کہیں گے، یعنی ہرگز پیچھے سے اشارہ نہیں کریں گے کہ ہمارے امیر ابو سفیان نے جھوٹ کہا، ہرگز نہیں، یہ میرے ساتھی ہے. اگرچہ مجھے پتہ نہیں چلے گا لیکن مجھے میرے ساتھیوں پر پورا اطمینان رہا کہ میرے ساتھی مجھے جھوٹا نہیں کہیں گے. ظاہر ہے کہ مکہ کا لیڈر ہے ابو سفیان، اور سب ساتھی حضور کے کٹر دشمن ہیں. اسی لیے اگر ابو سفیان حضور کے بارے میں کوئی جھوٹی بات بولے گا تو یہ تکذیب کرنے والے نہیں ہیں بلکہ تصدیق کرنے والے ہیں کہ نہیں یہ صحیح کہہ رہے ہیں. اسی لیے ابو سفیان کو حضور کے بارے میں جواب جھوٹا دینے میں یہ شرم بالکل نہیں تھی کہ میرے ساتھی لوگ مجھے جھٹلائیں گے یہاں ہرقل کے دربار میں. لیکن خطرہ ایک دوسری بات کا تھا. کائی کا خطرہ تھا کہ ابھی تو وہ مجھے جھوٹا نہیں کہیں گے لیکن جب وطن جائیں گے تو وطن جا کر کے یہ لوگ ضرور کہیں گے کہ وہاں ہرقل روم نے محمد ابن عبداللہ کے بارے میں ایک سوال کیا تھا، ہمارے لیڈر ابو سفیان نے جھوٹا جواب دیا تھا. ضرور وہاں جا کر کے وہ کہیں گے. یہ جتنے بھی دنیاوی منصب اور عہدے ہوتے ہیں نا، وہاں سامنے تو ہر ایک جی حضور کرتا ہے اور پیچھے ہر ایک بدگوئی کرتا ہے. یہ قاعدہ کلیہ ہے، یاد رکھنا. سامنے ہر ایک جی حضور ہی کریں گے اور پیچھے ہر ایک بدگوئی کریں گے، اور خصوصاً جب منصب چلا جاتا ہے تو سارے بھانڈے پھوڑتے ہیں وہی لوگ، ان کے قریبی لوگ. تو ابو سفیان کو یہ تو یقین تھا کہ یہاں ہرقل جب سوال کرے اور میں جھوٹا جواب دوں گا تو میرا کوئی ساتھی مجھے جھوٹا نہیں کہے گا. لیکن یہاں سے جب مکہ المکرمہ چلے جائیں گے اور وہاں جا کے کبھی کوئی بات نکلے گی تو میرے ساتھی ضرور یہ کہیں گے کہ ہرقل کے دربار میں ابو سفیان نے جھوٹی بات بولی تھی، یہ ضرور کہیں گے میرے بارے میں. بس میری طرف، جبکہ میں ایک سردار ہوں مکہ کا، وطن جانے کے بعد بھی جھوٹی نسبت ہوئے اس لیے میں نے جھوٹ نہیں بولا. ابو سفیان کیا کہہ رہے ہیں، یہاں تو کوئی خطرہ نہیں کہ ہرقل کے دربار میں مجھے جھٹلا گئے، لیکن خطرہ کائی کا ہے کہ وطن جانے کے بعد جب کبھی موقع ہوگا تو یہی رفقہ کہیں گے کہ سردار صاحب آپ نے تو وہاں ہرقل کے دربار میں ایک جھوٹ بولا تھا نا، میری طرف جھوٹی نسبت یہ لوگ کریں گے. اس ڈر سے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک بات بھی جھوٹی نہیں بولا. میں نے ہر سوال کا ہرقل کو سچا جواب دیا. کچھ سمجھ رہے ہو کیا بات ہو رہی ہے؟ عرب کے اندر جاہلیت کے ماحول میں بت پرستی عام تھی، شرک شراب عام تھا، لیکن اس نہایت گندے ماحول کے اندر بھی جھوٹ کو بہت برا سمجھا جاتا تھا. وہ شرک کو جتنا برا نہیں سمجھتے تھے، وہ تو اس کو اچھی چیز سمجھتے تھے، لیکن جھوٹ کو جاہلیت کے ماحول میں بھی برا سمجھا جاتا تھا. اور اس قدر برا سمجھا جاتا تھا کہ ایک سردار کے متعلق، کسی رئیس اور امیر کے متعلق یہ بات ثابت ہو جائے کہ یہ جھوٹ بولا تھا تو اس کے لیے ڈوب مرنے کا موقع ہوتا تھا، بھلے وہ کیسا ہی ظالم کیوں نہ ہو. اس کے ظلم کو وہ گوارا کر لیتے تھے، لیکن اس کے جھوٹ کو جاہلیت کے معاشرے کے اندر بھی گوارا نہیں کیا جاتا تھا. اس لیے ابو سفیان کہتے ہیں کہ کہیں کسی موقع کے اوپر میری طرف جھوٹ کی نسبت ہوگی کہ ابو سفیان تم تو وہی ہو نا کہ ہرقل کے دربار میں تم نے جھوٹ بولا تھا، اور میرے جیسے سردار کے بارے میں جھوٹ کی نسبت ہوئے یہ میرے لیے ڈوب مرنے کی بات ہوگی، بس اسی شرم کے مارے میں حضور کے بارے میں جھوٹ نہیں بولا. اب اندازہ لگا، کافر اور مشرک لوگ بھی اپنی طرف جھوٹ کی نسبت سے کتنا احتیاط کرتے تھے، اور آج مومنوں کے یہاں سچ کی کوئی قدر و قیمت نہیں. ہمارے کلام میں ڈوبنا پڑتا ہے کتنا سچ ہے، باقی اغلب غالب جھوٹ ہوا کرتا ہے. اور وہاں کافر ہے، کٹر دشمن ہے، وہ بھی اپنی طرف جھوٹ کی نسبت کو ہرگز ہرگز پسند نہیں کرتے. سمجھ میں آیا جملہ اچھی طریقے سے؟ تو ابو سفیان کیا کہہ رہے ہیں، اگر اس بات کی شرم نہ ہوتی اللہ پاک کی قسم کہ وہ میری طرف جھوٹ کی آئندہ نسبت کریں گے تو میں ضرور مدعی نبوت کے بارے میں جھوٹ بولتا. دیکھ لیا، اب یہاں ایک علمی اشکال پیدا ہوتا ہے کہ عرب کے معاشرے میں سچ کا اہتمام آیا کہاں سے؟ وہاں تو شراب شباب کباب شرک کفر لوٹ کھسوٹ ہر چیز عام ہے، تو یہ سچ کا اہتمام آیا کہاں سے اس قدر؟ اس پر حضرت شرح نے مستقل کلام کیا. پہلی بات سمجھو، شرائع سابقہ سے ان کے یہاں کذب کی مذمت اور صدق کی اہمیت، چونکہ عرب لوگ اپنے آپ کو ملت ابراہیمی پر ملت اسماعیلی پر مانتے تھے، ملت ابیکم ابراہیم، اور حضرت اسماعیل انہ کان صادق الوعد، تو چونکہ پچھلی ملتوں سے پچھلے مذاہب سے شرائع من قبلنا سے کذب کی مذمت اور صدق کی اچھائی منقول چلی آ رہی تھی، اس لیے وہ لوگ اس قدر صدق کا اہتمام کرتے تھے، اور جھوٹ تو کیا اپنی طرف جھوٹ کی نسبت سے بھی احتیاط کرتے تھے اس قدر عرب کے گندے ماحول میں. یہ تو عام شرح کی لکھی ہوئی بات ہے، لیکن حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے ایک بڑی عجیب بات اس پر لکھی ہے. فرماتے ہیں شاہ صاحب کہ ابو سفیان اس وقت اگرچہ کافر ہے، بے ایمان ہے، کافروں کے امیر بنے ہوئے تھے، لیکن اللہ کے یہاں ان کے لیے مستقبل میں ایمان لانا طے تھا، اور ایمان لا کر کے راوی حدیث بننا طے تھا، اور حدیث کا راوی جھوٹا نہیں ہوا کرتا، اسی لیے اللہ کی طرف سے تکوینی دنیا میں یہ پہلے سے نظام ہوا کہ ابو سفیان نے اس موقع پر بھی جھوٹ نہیں بولا. کہ اس وقت وہ کافر ہے کہ مستقبل میں ایمان لانے والے ہیں اور حدیث کے راوی بننے والے ہیں، اور راوی حدیث جھوٹا نہیں ہوا کرتا. اسی لیے خدا کا تکوینی نظام دیکھو کہ اس وقت ابو سفیان کی جھوٹ سے حفاظت ہو گئی، چونکہ مستقبل میں چل کر ان کو حدیث کا راوی بننا ہے. یہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں، اور بڑی پتے کی بات شاہ صاحب نے یہ فرمائی ہے. ثم قال کانا اول ما سألنی عنہ، اب یہ ابو سفیان کا کلام شروع ہو رہا ہے، جو ابو سفیان نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو جو پوری داستان سنائی کہ وہاں قیصر روم کے دربار میں کیا کیا ہوا. تو اب ابو سفیان کا کلام دیکھو کہ ہرقل نے سب سے پہلی بات نبی کے بارے میں مجھے پوچھی، ما سألنی مجھ سے پوچھی، انہو نبی کے بارے میں اول بات، کہ ہرقل نے جو مجھ سے چند سوالات کیے اس میں اول سوال کیا کیا؟ ان قال کیف کان نسبہ فیکم، بتلاؤ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس کا نسب اور خاندان تمہارے اندر کیسا ہے، اس کی فیملی کی تاریخ کیا ہے، ان کا خاندان کیسا ہے، مجھے بتلاؤ. تو دیکھیے ہرقل روم نے، قیصر روم نے سب سے پہلا سوال ابو سفیان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، نسب کے بارے میں کیا کہ مدعی نبوت کا نسب اور خاندان کیسا ہے، وہ بتلاؤ. بات دراصل یہ ہے کہ اگر نسب کی حقیقت واضح ہو جائے تو اس سے انسان کے مقام اور مرتبے کا بھی پتہ چلتا ہے، کسی انسان کی شرافت کو پہچاننے کا ایک طریقہ نسب بھی ہے. اسی لیے اس نے سب سے پہلے حضور کے نسب کے بارے میں پوچھا. اور دیکھیے ابو سفیان کا نسب اور حضور کا نسب متحد تھا، ایک ہی نسب اور خاندان تھا، اس لیے ابو سفیان نسب کے متحد ہونے کی وجہ سے حضور سے پوری واقفیت رکھتے تھے. دوسرے خاندان کا آدمی تو کم پہچانتا ہے، لیکن ایک خاندان ہو تو اچھی طرح پہچانتا ہے. اس لیے اس نے پہلا سوال نسب کے متعلق کیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ابو سفیان حضور کے نسب پر عیب لگاوے تو یہ عیب لوٹے گا خود ابو سفیان کے اوپر، کہ ابو سفیان اور حضور کا نسب ایک ہی ہے. اگر وہ عیب لگاوے کہ یہ مدعی نبوت کا نسب تو بس ایسا ہی ہے، خاندان اور فیملی کا جو ہے ہسٹری مت پوچھو، بیک گراؤنڈ مت پوچھو، تو یہ سیدھا لوٹ کے آئے گا خود ابو سفیان کے اوپر کہ تو بھی تو اسی خاندان کا ہے، سیدھا لوٹ کر کے آئے گا. اس لیے بہت چالاکی سے قیصر روم نے سب سے پہلا سوال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے متعلق کیا. بعض ترک کے اندر یہاں لفظ کیا آیا ہے، کیف نسبہ کے بجائے کیف حسبہ فیکم، حسب کا لفظ آیا ہے، کیف حسبہ فیکم. تو اب دونوں لفظ میں فرق سمجھو، نسب کس کو کہتے ہیں، حسب کس کو کہتے ہیں. ہم بولتے رہتے ہیں حسب نسب. نسب کا تعلق ہوتا ہے انتساب آبا سے، یعنی باپ کون، دادا کون، پر دادا کون، سکر دادا کون، اکڑ دادا کون. اور حسب کا تعلق ہوتا ہے وہ فخر کی بات جو باپ دادا سے متعلق ہوتی ہے، وہ فخر کی بات جو باپ دادا کے متعلق ہوا کرتی ہے کہ میرے دادا تو ایسے تھے کہ ان کا قبیلہ اتنا بڑا تھا، اور پر دادا ایسے تھے کہ ان کی بھینس اتنی بڑی تھی. یہ جو مفاخر بیان ہوا کرتے ہیں اس کو حسب سے تعبیر کیا جاتا ہے. یہ دونوں میں فرق ہے. تو بعض ترک کے اندر کیف حسبہ فیکم کا لفظ آیا ہے، یہ پہلا سوال. تو ابو سفیان نے کیا جواب دیا، قلت ہوا فینا دو نسبن، نسبن کی تنوین برائے تعظیم ہے، یاد رکھنا. اس لیے ترجمہ کیا کریں گے، ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں نے جواب دیا کہ وہ مدعی نبوت ہمارے درمیان میں بڑے اونچے خاندان کے ہیں، ہمارے درمیان میں بڑے اونچے خاندان کے ہیں. اس میں ابو سفیان کی بھی بڑائی تھی، چونکہ میرا اور ان کا نسب ایک، تو کہا ان کا خاندان بڑا تو فقیر کا خاندان بھی وہی ہے، تو یہ بھی بڑا. اس طریقے سے اپنی بڑائی ثابت کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اپنے خاندان کی بڑائی ثابت کر دو تو دھیرے سے اپنی بڑائی خود نکل آئے گی. تو ابو سفیان نے صحیح جواب دیا, اس لیے کہ قریش اور بنو ہاشم پورے عرب کے اندر سب سے اونچا خاندان سمجھا جاتا تھا, اس لیے اس نے بالکل ٹھیک جواب دیا کہ فی نازو نصب ہوا فی نازو نصب وہ مدعی نبوت ہمارے درمیان بڑے عظیم نصب اور خاندان کے. اب جتنے سوال جواب ہیں وہ ذہن پہ رکھنا, چونکہ آگے ہرقل ہر سوال جواب پر اپنی کامنٹ دیں گے, اپنا تبصرہ دیں گے. پہلے سوال جواب کر رہے ہیں, بس سوال کر رہے ہیں جواب سن رہے ہیں, سارے سوال جواب نمٹ جائیں گے. اب کیسے روم ہر سوال جواب پر تبصرہ کریں گے, وہ تبصرہ جو ہے کیسر روم کے عظیم علم کی شہادت دیتا ہے کہ کیسر روم کا علم کتنا اونچا تھا اور سابقہ آسمانی کتابوں پر اس کی کتنی گہری نظر تھی اور آسمانی وحی سے وہ کتنے واقف کار تھے. اس کا ہر ہر تبصرہ یہ اس کے علم کی شہادت دے گا. دوسرا سوال کیا گیا, قال قال کے فاعل ہرقل فہل قال ھذا القول منکم احد قط قبلہ, یہ بات تم میں سے کسی نے ان سے پہلے کہی تھی, یہ بات تم میں سے کسی نے اس سے پہلے کہی تھی. ھذا القول یعنی دعوی نبوت, یعنی محمد ابن عبداللہ سے پہلے عرب میں کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا. یہ سوال کیوں کیا, کہ اگر ایک آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہو تو ہو سکتا ہے اس کی دیکھا دیکھی دوسرے کو بھی شوق ہو گیا ہو کہ چلو نا اس نے دعویٰ کیا تو میں بھی مدعی یہ نبوت بن جاؤں. تو دیکھا دیکھی تو معاملہ نہیں ہے نا, تو کہا محمد ابن عبداللہ سے پہلے کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے عرب میں؟ قلت لا, ابو سفیان کہہ رہے کہ میں نے ہرقل سے کہا نہیں بھائی نہیں, ہمارے عرب کے اندر ان سے پہلے کسی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا, یہ پہلے مدعی نبوت ہے. تیسرا سوال ہرقل روم کا, قال فہل کان من آبائہ من ملک, کیا اس مدعی نبوت کے آبا و اجداد میں کوئی بادشاہ گزرے ہیں؟ مدعی نبوت کے آبا و اجداد میں کوئی بادشاہ گزرے ہیں؟ یہ سوال کیوں گیا کہ اگر ان کے باپ داداؤں میں کوئی بادشاہ ہوئے تو پوتے نواسے کو بھی بادشاہت کا شوق لگا ہو اور اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہو. کہ چلو ایسے تو بادشاہت مشکل ہے, نبوت کا دعویٰ کر کے بادشاہت حاصل کر لو. اس لیے یہ سوال کیا کہ محمد ابن عبداللہ جو مدعی نبوت ہے ان کے خاندان میں قلت لا, تو ابو سفیان نے جواب دیا کہ میں نے کہا کہ ان کے خاندان میں کوئی بھی بادشاہ نہیں گزرا. اب چوتھا سوال دیکھیے. قال ہرقل روم نے کہا فاشراف الناس اتبعوه ام دعفاؤهم, ان کی نبوت کی اتباع شریف لوگ کر رہے ہیں کہ کمزور لوگ کر رہے ہیں؟ ان کی نبوت کی اتباع مالدار لوگ کر رہے ہیں یا کمزور ضعیف بیکورڈ پسماندہ لوگ کر رہے ہیں؟ قلت بل ضعفاؤهم, ابو سفیان نے جواب دیا کہ ہمارے مکہ کے جو غلام قسم کے لوگ صہیب, بلال, عمار, سلمان, یہ سب ان کے متبعین ہیں, کمزور لوگ, ضعیف الحال لوگ, وہ ان کی نبوت کی اتباع کر رہے ہیں. بل ضعفاؤهم, بات دراصل یہ ہوا کرتی ہے کہ قوم کے جو مالدار لوگ ہوتے ہیں ان میں نخوت ہوتی ہے, تکبر ہوا کرتا ہے, اور اس تکبر اور بڑائی کی وجہ سے اپنی قوم کے کسی آدمی کی اتباع کرنے سے ان کو آر اور شرم آتی ہے. یہ مالداروں کا ایک مزاج ہے کہ ہم بڑے, ہم لیڈر, ہم سماج کے بڑے, لہذا مال کے کبر و نخوت کے اندر دوسرے لوگوں کی اتباع کرنا ان کو آر معلوم ہوتا ہے. لوگ ہماری اتباع کریں, ہم کسی کی اتباع نہ کریں. آج بھی یہی حال ہے, قوم کے جو بڑے بنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں ان کی چاہت اور منشا یہ ہوتا ہے کہ دین میں بھی وہ خود کو بڑا سمجھے. دنیا پہ تو بڑا سمجھتے ہی ہے کہ دینی امور بھی ہم جیسے کہوے ویسے ہو گئے, حالانکہ وہ جاہل جٹ ہوتے ہیں, جاہل مطلق ہوا کرتے, کچھ ان کو معلوم نہیں ہوتا, لیکن چاہتے ہیں دینی امور میں بھی ہم جو کہوے ویسا ہو رہا. اس لیے یہ سوال کیا ہرقل روم نے کہ اشراف الناس مدعی نبوت کی اتباع میں پیش پیش ہے یا یہ کہ قوم کے ضعیف اور کمزور لوگ ان کی اتباع میں پیش پیش ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ بل ضعفاؤهم, ہمارے مکہ کے کمزور حال لوگ, بیکورڈ پسماندہ غریب لوگ ان کی اتباع کرتے ہیں, مالدار والدار کوئی کر نہیں رہے. ایک آدھ ابو بکر ہے, ایسے تو ابوبکر صدیق مالدار تھے, باقی جتنے بھی حضور کے اولین متبعین تھے سب غربا. پانچواں سوال دیکھو. قال ایزیدون ام ینقصون, ہرقل روم نے پوچھا کہ ان کے متبعین کی تعداد زیادہ ہو رہی ہے یا کم ہو رہی ہے؟ یعنی جب سے انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا اب تک ان کے ماننے والے, ان پر ایمان لانے والے, ان کی نبوت کے تسلیم کرنے والے روز بروز بڑھتے ہیں کہ کم ہوتے ہیں؟ قلت بل یزیدون, ابو سفیان بھی کہہ رہے کہ نہیں وہ تو بڑھ ہی بڑھ رہے ہیں. دیکھیے کٹر دشمن کی زبانی اللہ کیا اقرار کرا رہے ہیں, اور وہ بھی قیصر روم کے شاہی دربار میں اقرار کرا رہے ہیں. قلت بل یزیدون, کہا کہ میں نے کہ نہیں وہ تو روز بروز ان کی تعداد بڑھ رہی ہے. قال, ہرقل روم نے سوال کیا فَهَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ مِّنْهُمْ سُخْطَةً لِّدِينِهِ بَعْدَ أَن يَدْخُلَ فِيهِ. یہ سوال بھی بڑا اہم اس نے اٹھایا. دیکھیے جتنے بھی سوالات ہیں نہ کوئی عام آدمی کے تھوڑے ہی ہیں, جس کے پاس تاریخ اور آسمانی مذاہب کا زبردست علم ہو, جو سابقہ انبیاء کی تاریخ سے واقف ہو اور گہرا واقف ہو, وہی اس طرح کے سوال کر سکتا ہے. یہ تمام سوال جو اس کے ہیں یہ سابقہ انبیاء کی سیرت کی واقفیت کی بنیاد پر ہے. جو شخص سابقہ انبیاء کی سیرت سے واقف ہوگا وہی آخری نبی کی نبوت کو جانچنے کے لیے اس طرح سوال کرے گا. तो उसने पूछा कि कोई आदमी मुर्तद हो गया उनमें से, यानी ईमान लाने वालों में से कोई मुर्तद हो गया, सुख्ततन उसके दीन से नाराज होकर के, बाद उसके के पहले वो उसके दीन में दाखिल हुआ फिर नाराज होके निकल गया हो, ऐसा हुआ है? कुलतुला, अबू सुफियान ने कहा कि एक भी आदमी ईमान लाने के बाद मुर्तद हुआ नहीं है। जो भी ईमान लाता है उनके ऊपर मर मिटने के लिए तैयार होता है, एक भी मुर्तद नहीं हुआ ईमान लाने के बाद। कितनी बड़ी बात का इकरार किया अबू सुफियान ने कि जितने भी ईमान लाए उसमें से एक भी मुर्तद नहीं हुआ। अब यहाँ एक इश्काल पैदा होगा कि अभी अब्दुल्लाह इब्ने जहश का वाकिया सुना, उम्मे हबीबा के शोहर है अव्वल, वो तो मुर्तद हो गए। दूसरा एक वाकिया आपने किताबों में पढ़ा अब्दुल्लाह इब्ने खतल का, ये भी मुर्तद हो गया ईमान लाने के बाद। और यहाँ अबू सुफियान जवाब में कह रहे कि इनके दीन से ईमान लाने के बाद नाराज होकर के कोई भी मुर्तद नहीं हुआ। हालांकि अब्दुल्लाह इब्ने जहश और अब्दुल्लाह इब्ने खतल के इर्तिदाद का वाकया सामने मौजूद है। इसका जवाब समझ,